انڈونیشیا کے شہر بالی میں اپیک اجلاس سے روسی صدر کا خطاب، امریکی بحران کے نتائج پر تشویش کا اظہار۔ ابو انس الليبی کی گرفتاری، 1998 میں امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا آغاز، دمشق حکومت کا اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں سے بھرپور تعاون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب لیجیے آج خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ روسی صدر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے موجودہ بحران کا دنیا کی معیشت پر منفی اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے انڈونیشیا کے شہر بالی میں اپیک کے سربراہی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور وہاں کے بحران کا دیگر ملکوں کی معیشت پر منفی اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے موجودہ بحران اور وہاں کی صورتحال کے پیش نظر صدر باراک اوباما کا اس اجلاس میں شریک نہ ہونا ایک فطری امر ہے۔ پوتین نے اسی طرح چین کے ساتھ مختلف میدانوں، خاص طور پر ایٹمی توانائی کے میدان میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ معاشی پالیسیوں میں سماجی مشکلات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری سے اقتصادی رونق بحال ہوتی ہے۔ روسی صدر پوتین نے کہا کہ ہر ملک کی اس کی اپنی خصوصیت کا احترام کیا جانا چاہیے، اور ماسکو ماحولیات سے متعلق عالمی معیاروں کی پابندی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کوشش کر رہا ہے کہ ایشیا میں اپنے حلیف ملکوں کے ساتھ انرجی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دے۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کا بحران جاری ہے، جس کے لیے کانگریس کے سپیکر نے حکومت کو ذمہ دار بتایا ہے، جبکہ حکومت اس کے لیے کانگریس کو جواب دہ سمجھتی ہے، جس پر ریپبلکن اراکین کا غلبہ ہے۔
امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر ڈان بوئنر نے اے بی سی ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ امریکہ بہت تیزی کے ساتھ ناکامی اور دیوالیہ ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تمام تر ذمہ داری اوباما حکومت پر عائد ہوتی ہے، جو بقول ان کے اختلافات کے حل کے لیے ریپبلکن اراکین پارلیمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈان بوئنر نے کہا کہ ہم صدر اوباما کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ مذاکرات سے انکار کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومتی قرضوں کی سطح میں اضافے اور بجٹ پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو ملک تباہ کن صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حکومت اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر ریپبلکن حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کر دیں تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سینیٹر چارلز شومر نے اے بی سی ٹی وی سے گفتگو میں ریپبلکن اراکین پر بلیک میلنگ کا الزام دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسی حالت میں مذاکرات نہیں کر سکتے کہ ہمارے سروں کی جانب بندوقیں تنی ہوں۔ امریکہ میں نئے مالی سال کے بجٹ پر وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکنے کے نتیجے میں 1 اکتوبر سے حکومتی شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 8 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کو بغیر تنخواہ کی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر تجارت نے شٹ ڈاؤن جاری رہنے کے اقتصادی اثرات کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اور تجارتی کمپنیوں کو اہم اقتصادی اطلاعات تک دسترسی حاصل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں تجارتی اور اقتصادی شعبے میں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
القاعدہ کا رکن اور افریقہ میں 2 امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار ہونے والے ابو انس الليبی کے گھر والوں نے امریکہ پر اغوا اور قزاقی کا الزام لگایا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ابو انس الليبی القاعدہ سے وابستہ ہے، اور 1998 میں تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام اور کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں امریکی سفارت خانوں میں بم کے دھماکوں میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ نے اس کے بارے میں اطلاع دینے اور اس کی گرفتاری میں مدد کے لیے 50 لاکھ ڈالر کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان جارج لٹل نے کہا ہے کہ ابو انس الیبی امریکی فوج کی کسٹڈی میں ہے اور اس کو لیبیا سے باہر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ الیبی کے بیٹے نے سنیچر کو بتایا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 بجے 4 گاڑیوں میں لوگ آئے اور ابو انس الیبی کو پکڑ کر لے گئے۔ اس نے بتایا کہ ان گاڑیوں سے 10 یا اس سے زائد لوگ اترے تھے، جن میں سے کچھ لوگ اپنے چہروں پر نقاب لگائے ہوئے تھے۔ لیبیا کے وزیر اعظم علی زیدان نے کہا ہے کہ لیبیا کی حکومت نے سلسلے میں امریکیوں سے رابطہ کر کے اس واقعے کے سلسلے میں تفصیلات طلب کی ہیں۔ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا کام کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔
شام میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا عمل جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلامیہ کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا عمل اتوار کو شروع ہوا، اور پہلے دن ماہرین نے میزائل وار ہیڈ، ایریل بم اور کیمیکل مکس کرنے والے آلات تباہ کیے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شام کے حکام بین الاقوامی نگرانی میں کٹنگ ٹارچ اور اینگل گرائنڈروں کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں اور آلات کو ناکارہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کی ٹیم کے ایک رکن نے بتایا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے بھاری مشینوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کیمیائی ہتھیار تیار کرنے کے آلات کو تلف کرنے کا کام 2013 میں پورا ہو جائے گا، اور پروگرام کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی کا مشن 2014 کی پہلی 6 ماہی میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا کام تیزی کے ساتھ شروع کرنے پر حکومت شام کو سراہا ہے۔ انہوں نے پیر کے روز انڈونیشیا کے شہر بالی میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا کام توقع سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، جس کے لیے ہم روس کے تعاون اور اسی طرح شام کی حکومت کی جانب سے اپنے وعدے پر عمل کو سراہتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی اس پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے میں اقوام متحدہ کے ساتھ دمشق حکومت کا تعاون کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شام اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون اسی طرح جاری رہے گا۔ سرگئی لاوروف نے اسی طرح جنیوا 2 کانفرنس کے بارے میں کہا کہ جنیوا 2 کانفرنس نومبر کے وسط میں منعقد ہوگی، اور ماسکو اور واشنگٹن کو امید ہے کہ اس کانفرنس سے شام کے بحران کے حل میں مدد ملے گی۔
شام کی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں آپریشن کر کے دہشت گردوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ شامی ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے دمشق کے مضافاتی علاقے برزا میں مسلح دہشت گردوں کے خلاف اپنا آپریشن جاری رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔ شامی فوج نے اسی طرح حلب میں بھی مختلف علاقوں میں فوجی کارروائیاں کر کے دسیوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ شامی فوجی کارروائیاں حلب کے صلاح الدین، بابیز، حریتان، کیفین اور نیرب کے علاقوں میں انجام پائیں۔ ادھر ادلب میں بھی شامی فوج نے دہشت گردوں پر کاری ضرب لگائی ہے، جس کے نتیجے میں جبہت النصرہ کے دسیوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں بیشتر کا تعلق لیبیا، عراق اور تیونس سے تھا۔ ان دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ دوسری جانب درعا کے علاقے میں بھی دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے اپنے مشن کے تحت شامی فوج نے دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں پر حملہ کر کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان لڑائیوں کے باوجود درعا کے ایک بڑے حصے پر دہشت گردوں کا کنٹرول ابھی بھی باقی ہے۔ شام میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے نمائندے اخضر ابراہیمی نے کہا ہے کہ جنیوا 2 کانفرنس میں ایران کی شرکت ضروری ہے، اور ایرانی حکام جنیوا جانے میں سنجیدہ ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اخضر ابراہیمی نے کہا ہے کہ شام کا بحران سیاسی طریقے سے حل کرنے کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والی جنیوا 2 کانفرنس ممکن ہے، نومبر میں ہو، اور اس میں ایران کی شرکت ضروری ہے۔ اخضر ابراہیمی نے اس کانفرنس کے انعقاد کے امکان کے بارے میں کہا کہ ابھی قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم اس کانفرنس کو نومبر کے وسط تک کرنا چاہتے ہیں۔ اخضر ابراہیمی نے کہا کہ بشار اسد کی حکومت اور شامی حکومت کے مخالفین کے اتحاد کو غیر مشروط طور پر ان مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو بشار اسد اور نہ ہی ان کے مخالفین کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک دوسرے سے مذاکرات نہیں کریں گے. البتہ روسی حکام کا کہنا ہے کہ بشار اسد مذاکرات کے لیے تیار ہیں. واضح رہے کہ شامی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرے گی, اور مخالفین نے بھی کہا ہے کہ بشار اسد کی حکومت سے کنارہ کشی کی صورت میں ہی وہ جنیوا دو مذاکرات میں شرکت کریں گے. اخضر ابراہیمی نے کہا ہے کہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی نگرانی میں شفاف الیکشن کا راستہ ہموار ہو اور شام کے عوام کو پوری آزادی کے ساتھ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا موقع مل سکے. مصر کے معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین کا تصادم امریکہ میں بھی پہنچ گیا ہے, جبکہ اتوار کو مصر میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے.
مصر کے معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم مصر کی حدود سے باہر نکل چکا ہے. اتوار کو واشنگٹن میں مصر کے فوجی اتاشی کے دفتر کے سامنے معزول صدر کے حامیوں اور مخالفین دونوں نے مظاہرے کیے. مظاہرے کے دوران دونوں گروہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے, جنہیں الگ کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنی پڑی. معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں کے ہاتھوں میں ایسے بینر تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ مصر میں حسنی مبارک کا آمرانہ دور واپس آ گیا ہے. اسی کے ساتھ معزول صدر کے مخالفین اور موجودہ عبوری حکومت کے حامیوں نے مصر میں فوجی اقدامات کی حمایت میں نعرے لگائے. واشنگٹن میں یہ مظاہرے 1973 کی جنگ اکتوبر کی سالگرہ پر انجام پائے تھے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو جنگ اکتوبر کی سالگرہ پر منائے جانے والے قومی فوجی دن کی مناسبت سے ہونے والے مظاہروں کے دوران مصر کے دارالحکومت قاہرہ سمیت مختلف شہروں میں 51 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ اتوار کو مصر میں 423 افراد کو جھڑپوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. مصر کی حکومت حالیہ خونریز جھڑپوں کی ذمہ داری اخوان المسلمین اور ان کے حامیوں پر ڈالتی ہے, جبکہ معزول صدر مرسی کے حامی حکومت اور فوج کو اس کا ذمہ دار بتاتے ہیں. حکومت مصر کا کہنا ہے کہ اخوان المسلمین کے اراکین نے فائرنگ کر کے اور بقول اس کے عام شہریوں کا خون بہا کر جنگ اکتوبر کی فتح کے جشن کو سوگ میں تبدیل کر دیا ہے. دوسری جانب اخوان المسلمین اور ان کی حامی تنظیموں نے موجودہ عبوری حکومت کے مخالفین اور معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ فوجیوں کے اقدامات کے خلاف پورے ہفتے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں. اس کے جواب میں مصر کی فوج نے قاہرہ کی سڑکوں پر فوجی دستوں اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ قتل و غارت گری اور خونریزی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی.
غزہ محاصرے کی وجہ سے انسانی المیہ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے, جبکہ محاصرہ تنگ کرنے میں صہیونی حکومت کے ساتھ مصر کی عبوری حکومت کے تعاون کی خبریں بھی مل رہی ہیں.
مصر کی سرحد محافظ فورس کے ایک اعلی عہدیدار نے غزہ پٹی اور مصر کے درمیان ایک حائل زون بنائے جانے کی خبر دی ہے. جنرل حرب احمد ابراہیم نے بتایا ہے کہ رفح کے سرحدی علاقے میں جو گھر بھی بین الاقوامی سرحد سے 500 میٹر کے کم فاصلے پر ہوگا اس کو منہدم کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جس گھر میں بھی سرنگ ملے گی اس کو بھی تباہ کر دیا جائے گا اور گھر کے مالک کو گرفتار کر کے فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ 25 جنوری 2011 سے 11 اکتوبر 2013 تک مصر اور غزہ پٹی کے درمیان 1055 سرنگوں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کیا گیا ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ بتایا کہ مصر اور غزہ پٹی کی سرحد کی نگرانی ہوائی جہازوں کے ذریعے کی جا رہی ہے. غزہ کا محاصرہ سخت تر کرنے میں صہیونی حکومت کے ساتھ مصر کی موجودہ حکومت کے تعاون کی خبریں ایسی حالت میں مل رہی ہیں کہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ محاصرہ سخت ہونے کی وجہ سے غزہ انسانی المیہ رونما ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت رشق نے کہا ہے کہ اگر اس المیہ کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدام نہ کیا گیا تو غزہ میں محصور فلسطینی ایسی المناک صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے جس کا مشاہدہ اب تک کی کسی بھی جنگ میں نہیں کیا گیا ہوگا. انہوں نے غزہ کے عوام کے خلاف مصری ذرائع ابلاغ کے الزامات اور پروپیگنڈوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قوم اب بھی عرب اور اسلامی اقوام کے دفاع کے اگلے محاذ پر موجود ہے. حکومت مصر نے حال ہی میں سینا میں بدامنی کے واقعات میں حماس کو ملوث قرار دیتے ہوئے غزہ پر حملے کی دھمکی دی تھی. دوسری جانب غزہ کی حکومت نے مصری حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کریں اور دھمکیوں کا سلسلہ بند کریں. غزہ میں فلسطین کی منتخب حکومت کے ترجمان ایہاب غسین نے کہا ہے کہ اگر مصر کی حکومت غزہ کے خلاف دی جانے والی دھمکیوں کی تردید کرتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مصر کے بعض حلقے غزہ اور مصر کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈالنے کی غرض سے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہی تو یہ سمجھا جائے گا کہ مصر کے حکام فلسطینی عوام کے تعلق سے اچھی نیت نہیں رکھتے۔
پشاور کے نواحی علاقے سلیمان خیل میں ہونے والے بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پشاور پولیس کا کہنا ہے کہ سلیمان خیل میں دھماکہ اسپتال کے قریب کیا گیا۔ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب پولیس کی گاڑی مقامی اسپتال کے قریب پہنچی تھی اور پولیس اہلکار گاڑی سے نیچے اتر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ اسپتال میں پولیس پولیو کا سامان تقسیم کرنے گئی تھی۔ پشاور پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نجیب اللہ کا کہنا ہے کہ دھماکے کا نشانہ پولیس اہلکار تھے۔ تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی اور قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی تک امن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے وزیرستان کے ایک خفیہ مقام پر صحافیوں کے ایک وفد سے اپنی گفتگو میں کہا کہ شروع میں پاکستانی طالبان افغان طالبان کی مدد کرتے تھے، لیکن اب وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ انہیں پاکستانی طالبان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب وہ مالی مدد کرتے ہیں اور افغانستان میں ٹھکانے فراہم کرتے ہیں۔ پاکستانی طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے۔ انسانی حقوق ایوارڈ یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کے بارے میں طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ ملالہ کو اسکول جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت کرنے کی بنا پر نشانہ بنایا گیا تھا، اور موقع ملا تو ملالہ یوسف زئی کو پھر نشانہ بنائیں گے۔ ہندوستان نے ایٹمی صلاحیت رکھنے والے پرتھوی 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے پرتھوی 2 میزائل کا تجربہ چاندی پور میں کیا گیا۔ یہ میزائل 350 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے۔ ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 500 سے 1000 کلو گرام تک وار ہیڈ لے جانے کی توانائی رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ 12 اگست کو بھی پرتھوی 2 میزائل کا ہندوستان نے کامیاب تجربہ کیا تھا۔ افغانستان کے صدر نے ملک کے مشرقی علاقے میں نیٹو کے ہوائی حملے کی مذمت کی ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی نے اپنے ایک بیان میں مشرقی علاقے میں نیٹو کے ہوائی حملے کی، جس میں 5 عام افغان شہری مارے گئے، مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 3 اسکولی بچے بھی جاں بحق ہو گئے۔ اس سے پہلے افغان ممبران پارلیمنٹ نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ اس حملے پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں امریکہ اور نیٹو کے ہوائی حملوں سے افغان عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ افغان عوام بارہا مظاہرے کر کے اپنے ملک سے امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ افغان عوام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں امن و امان غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے افغانستان پر حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک 20,000 افغان شہری مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی بیشتر تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں۔ میکسیکو کے ہزاروں افراد نے حکومت کی معاشی اصلاحات کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق میکسیکو کے 12,000 سے زائد لوگوں نے میکسیکو کے صدر آنریک پینیا نیٹو کی جانب سے پیش کردہ اصلاحی پروگرام کے خلاف مظاہرے کیے۔ حکومت کی طرف سے پیش کردہ اصلاحی پروگرام میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تیل کی صنعت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ میکسیکو کے ٹیچروں نے بھی 1 اکتوبر کو ایک مظاہرہ کر کے میکسیکو سٹی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو جانے والی سڑک کو بند کر دیا تھا۔ میکسیکو کے ٹیچر پچھلے 2 مہینے سے کئی بار مظاہرے کر چکے ہیں۔ عالمی بینک نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب انسان خطے افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عالمی بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں دنیا کے غریب ملکوں کے بارے میں کہا ہے کہ قدرتی آفات اور اقتصادی بحران کی وجہ سے اب دنیا کے غریب ملکوں کو ملنے والی امداد بہت کم ہو گئی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس وقت دنیا میں 1 ارب لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی روزانہ $1.25 سے بھی کم ہے۔ عالمی بینک نے دنیا میں غریب لوگوں کی تعداد میں اضافے کی بابت خبردار کرتے ہوئے اس سلسلے میں نئی اسٹریٹجی پیش کی ہے۔ اس اسٹریٹجی کے مطابق 2030 تک دنیا میں غربت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں اپیک اجلاس سے روسی صدر کا خطاب، امریکی بحران کے نتائج پر تشویش کا اظہار۔ ابو انس الیبی کی گرفتاری، 1998 میں امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا آغاز، دمشق حکومت کا اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں سے بھرپور تعاون۔ ناظرین یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔